الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة البقرة کی 108 نمبر آیت، 108 نمبر. قرآن پاک کی تفسیر چل رہی ہے، اسے بقرہ کی 108 نمبر آیت آج ہم نے پڑھنی ہے. اس سے آگے اب یہاں پہ جو سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے بات شروع کی تھی، اب یہاں پہ اس کا تقریباً اختتام ہو رہا ہے. یعنی کہ کافی پچھلے کافی رکوع سے جو مخاطب تھے وہ یہودی تھے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی یہودیوں سے بات کر رہے ہیں اور انڈائریکٹلی بہت سارے میسیجز انہیں دے رہے ہیں. اب یہاں پہ آلموسٹ کا اینڈ آ رہا ہے، اور اس اینڈ میں ایک خاص چیز کی طرف اشارہ ہے یا تذکرہ ہے، وہ یہ کہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آنے والا ہے، اور اس کے بعد تحویل قبلہ کی بات آنے والی ہے. یعنی کہ جب قبلہ بدلا تھا بیت المقدس بیت الحرام کی طرف، تو ایک اس سیکوینس میں بات ہوگی. تو پہلی چیز جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہی وہ یہ کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص اب ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اس سے پچھلی آیت میں ناسخ اور منسوخ کی بات ہوئی. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اسی سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ 106 نمبر آیت. اور 107 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان و زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے مدد اور نہ کوئی مددگار. تو اس چیز کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اگر کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، مطلب کہ حکم چینج کر دیتے ہیں، اور ایسا قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ہوا، اور پچھلی بار یہ تذکرہ آ گیا کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ گریجولی حکم آئے کہ جو کفار یعنی مسلمان جو کہ پہلے کافر تھے اور ان کی عادات جو غلط ڈیولپ ہوئی ہوئی تھی اس کو گریجولی چینج کیا جائے، اس لیے احکام گریجول آ رہے تھے اور معاشرے کو گریجولی بدلا جائے. تو ان احکام کے چینج ہونے کی وجہ سے یہودیوں کو اور کفار کو مشرکین کو یہ موقع ملا کہ وہ اس پہ انگلی اٹھائیں مسلمانوں پہ کہ یہ کیسا دین ہے، یا کیسے تمہارے نعوذ باللہ اللہ ہیں، یا یہ کیسے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کہ ایک بات نہیں کہتے بلکہ بات کو بدلتے رہتے ہیں. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بغیر کسی حکمت کے ہے، بلکہ جب کہ حکم بدلتا ہے، آیت منسوخ ہوتی ہے، اس پہ عمل ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے بہتر آیت آ جاتی ہے، اس سے بہتر حکم آ جاتا ہے. تو اب اسی تسلسل میں یہ اگلی آیت ہے کہ جو ابھی جو پڑھی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم یعنی یہودی بہت سوالات کرتے رہے، یعنی آبجیکشن کرتے رہے اپنے دین پر، اور اسی طرح کی آبجیکشن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع ہو گئے کہ یہ حکم کیوں آیا، یہ بدل کیوں گیا وغیرہ. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل سے روک دیا کہ تم نے ایسا کرنا، بلکہ تمہارے اندر یہ حالت ہو کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا ہم نے مانا، سننا اور ماننا تمہارا کام ہو، نہ کہ آبجیکشنز کرنا. اب یہاں پہ ایک اور تربیت ہماری کی گئی، اور وہ یہ کہ غیر ضروری سوالات سے منع کیا گیا. اور یہ شریعت کا حکم بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز بھی ہیں کہ غیر ضروری سوالات نہیں کیے جانے چاہیے. غیر ضروری سوالات سے کیا مراد ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی بات کنوے جب کر دی جائے اور وہ کلیئر ہو تو اس پہ غیر ضروری طور پہ اسے پوچھنا کہ آپ نے یہی کہا ہے, کیا اس کا کوئی اور مطلب تو نہیں ہے. اب یہ غیر ضروری سوال ہے کہ ایک بات کلیئر کنوے ہو چکی ہے کہ ایسے کرو, اس میں غیر ضروری طور پہ اس کی ڈیٹیلز میں جانا یہ مناسب نہیں ہے. اور یہ ادب بھی ہوتا ہے کہ بڑا کوئی فار ایگزامپل کہے کہ یہ کر لو, تب اس کی غیر ضروری ڈیٹیل میں کیا یہی کروں, کیا یہ بھی کر سکتا ہوں, کیا یہ بھی کر سکتا ہوں, تو یہ ادب کے خلاف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا کہا کہ اتنی ڈیٹیلز میں کوسچن نہ کیا کرو, کیونکہ کئی بار اس کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے بات, کہ اگلے نے ایک جنرل بات کی ہوتی ہے اور وہ ڈیٹیلز میں جانے کی وجہ سے پھر بات کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے, مشکل ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک جنرل بات کی جائے کہ کھانا لے آؤ, تب کوئی کہے کہ نہیں آپ نے کیا کھانا ہے, آپ یہ کھانا پسند کریں گے, یہ کھانا پسند کریں گے. فار ایگزامپل وہ کہے کہ یہ کھانا میں پسند کروں گا, کیونکہ اس نے سوال کر دیا, اب وہ چیز اویلیبل ہی نہ ہو گھر میں, اب اس کو ایک مشکل پڑ گئی, اب اس کو لے کے آنا بازار سے, اس کو بنانا, اب اس کو پریشانی ہوگی. حالانکہ شروع میں جو جنرل کوسچن تھا یا جنرل بات تھی کہ کھانا لے آؤ, کچھ بھی لے آتا تو عمل ہو جاتا, لیکن اب چونکہ اس نے غیر ضروری ڈیٹیلز میں جانے کی کوشش کی اور پھر خود ہی اپنے آپ کو کمپلیکیشن اور مشکل میں ڈال دیا, تو ایسا ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی بات کلیئر کہہ دی جائے تو اس کے غیر ضروری طور پہ اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہیے. تو دین کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ جب کوئی حکم دے دیا جاتا ہے کہ کرو, تو بہت زیادہ اس کی کھوج میں لگنا کہ نہیں اس میں یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, اس طرح اس کی غیر ضروری تفصیلات پہ نہیں جایا جاتا, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ایک سوال ہوتا ہے آبجیکٹ کرنے کے لیے, ایک سوال ہوتا ہے سمجھنے کے لیے. تو جو سوال منع کیا جا رہا ہے وہ آبجیکٹ کرنے والا, کہ یہ ایسا کیوں ہے, ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں. جیسے کامن کوسچن آج کل کا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے, عورت پہ ہی پردہ کیوں ہے, مرد پہ کیوں نہیں ہے, یہ سارے احکام. اب یہ غیر ضروری ڈیٹیل ہیں. ایک ہے کہ ویسے انسان کے ذہن میں کوئی ابہام پیدا ہو جائے, شیطان وسوسہ ڈال دے, تو سمجھنے کے لیے کسی کے پاس چلا جائے, تو اس پہ کوئی حار اور کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ اس پہ آبجیکٹ کرنا, جو آبجیکٹ کرتا ہے یہ بہت خطرے میں چلا جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ گنہگار کو تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, یعنی اس کی معافی کا دروازہ کھولے رکھتے ہیں, لیکن جو آبجیکٹ کرتا ہے دین پر, اس کے خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان سے محروم کر دیں, کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان لے لیں اور ساری عمر موت تک اسے ایمان نہ دیں. تو یہ بہت خطرناک بات. اور کئی علماء نے اس بات کو مینشن بھی کیا کہ کفار کے اندر بھی یہ دو گروہ تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کفار تھے ان کے دو گروہ تھے, ایک وہ تھے کہ جو نہیں مانتے تھے لیکن زبان درازی نہیں کرتے تھے, ایک وہ تھے جو زبان درازی کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے. جو گستاخی زبان سے کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کم ہدایت دی, جو خاموش رہتے تھے انہیں زیادہ ہدایت. تو اس لیے آبجیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے, اس سے کیا فائدہ. ہاں, سمجھنے کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے, اس پہ کوئی حل نہیں, کیونکہ شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے. صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہمارے دل میں یہ وسوسہ اور خیال آ رہے, تو کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آنسر کر دیتے تھے. اور تیسری چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہم میں نہیں پڑنا چاہیے. وہم کہتے ہیں کہ ذہن میں ایک خیال آ جائے. دیکھ, خیال کی کئی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. ایک خیال ہوتا ہے جس کو کہہ سکتے ہیں اس کی پرابیبلٹی زیادہ ہو, کہ موسٹ پرابیبل وہ چیز ہو رہی ہوگی, خیال آیا اور موسٹ پرابیبلی ویسا ہوگا بھی, یعنی کہ فار ایگزامپل 70% 80% پرابیبلٹی ویسا ہے, اسے کہتے ہیں غالب گمان اس کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ 50-50% ہے, کہ ایک خیال آیا کہ ہو سکتا نہ ہو, تو یہ بھی ایک خیال ہے. ایک ہوتا ہے کہ 50% سے نیچے ایک خیال انسان کو ایسے ہی آ جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں. ایگزامپل وضو کے لیے, اب وضو پہ کئی بار شک پڑتا ہے کہ وضو میرا قائم ہے یا ٹوٹ گیا. اب ایک ہے کہ میرا غالب گمان ہے کہ ٹوٹ گیا وضو, कि मैं सोचूं, एनालिसिस करूं कि जहन पे जोर दूं कि क्या टूटा है कि या नहीं टूटा, तो मोस्ट प्रॉब्लम जहन में ख्याल आए आखिर में एट द एंड रिजल्ट कि हाँ मेरे ख्याल में वजू टूट गया। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वजू दोबारा कर लो। एक शख्स वो कि जो सोचे तो कहे कि शायद टूटा है शायद नहीं, यानी 50-50% है, उसको भी चाहिए कि वजू कर ले एहतियातन। लेकिन एक शख्स है जिसको 30% या 20% ख्याल आ रहा है कि शायद टूट गया हो। अब ऐसा शख्स अगर उसको अक्सर ये ख्याल आता हो, अक्सर यानी कि अक्सर उसे वहम में रहता हो, इसे वहम कहते हैं, इस ख्याल को जिसकी कोई बेसिस नहीं है और ऐसी 20% उसका ख्याल है कि शायद हो, अब अगर कंटिन्यूस आता रहता है यानी डेली उसे ये आता है या हर नमाज में उसे ये ख्याल आता है, तो इसको कहेंगे वहम है। अब ऐसे शख्स को चाहिए ना वजू करें, क्योंकि उसे वहम को तोड़ना उसके लिए जरूरी है, अदरवाइज वो इसकी उसकी आदत पड़ जाएगी, शैतान उसे खेलना शुरू कर देगा। क्योंकि शैतान का काम ही ख्याल डालना है, वो अचानक ख्याल डाल देगा तो इंसान सोचे पड़ेगा पता नहीं हुआ कि नहीं। अब ऐसा शख्स कई बार परेशानी में रहता है। कई लोग कहते हैं जी कपड़े नापाक होने की परेशानी है कि कपड़े नापाक तो नहीं हो गए। अब गौर करें, अगर मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा चांसेस हैं कि 70% या 50% ज्यादा, तो ठीक है उसको पाक करें उस एरिए को। और कई बार पता नहीं चलता कौन सा ऐसा नापाक हुआ कपड़े का, तो उसमें भी यही असूल है कि मोस्ट प्रोबेबली कौन सा एरिया, यानी ख्याल में मोस्ट प्रोबेबल क्या है, यानी कि नापाक हुए या नहीं। तो अगर 50% ज्यादा है तो करे पाक। अब किस एरिए को, अगर नहीं पता चल रहा तो जिसमें ज्यादा ख्याल जा रहा है। अब जब उसने पाक कर लिए, क्या मतलब तीन दफा उसको धो लिया, निचोड़ लिया पूरी पूरे जोर से, तो बस पाक हो गए। अब जहन में ख्याल नहीं आना चाहिए कि पता नहीं पाक हुआ कि नहीं। पता नहीं नहीं होता दीन के अंदर, या अल्लाह चल ऐसा मोमिन ही देखना चाहते हैं जिसका डिसीजन ही ना हो रहा हो कि हर वक्त वो वहम में पड़ा रहता हो कि पता नहीं ये है कि नहीं, या कोई चीज होती है या नहीं होती। तो उसके लिए असूल बता दिया कि गौर करें, अगर 50% ज्यादा ख्याल है तो ठीक है, अगर 50% का ख्याल कम है तो बस उसको रिजेक्ट कर। वरना इंसान वहम का जो आदी हो जाता है वो उसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। वो हर वक्त कपड़े धो रहे हैं, हर वक्त वजू कर रहे हैं, एक मुश्किल के अंदर पड़ जाता है। और ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो कहता है कि पता नहीं हुआ कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुबान से पता नहीं हुआ कि नहीं, अपनी तरफ से बेस्ट करके बस खत्म कर दे उस ख्याल। और कई बार ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है वहम की बीमारी कि जो कि जिसको साइंटिफिकली भी साइकोलॉजिस्ट जो जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं कि वो भी एक इसी की एग्रेसिव फॉर्म है, इसी की एक एक्सट्रीम फॉर्म है कि इंसान को वहम ही रहता है कि पता नहीं किया कि नहीं। यानी एक शख्स वजू करने शुरू करता है, हाथ धोता है तो उसको ख्याल आता है पता नहीं धुले कि नहीं धुले, पता नहीं सही धोए कि नहीं सोए, वो फिर धोना शुरू कर देता है, वो फिर धोना। आधा आधा घंटा इंसान को वजू करते गुजर जाते हैं, ऐसा वहम बढ़ जाता है। उसका हल ये है कि उसको निश्चित स्टेजेस पर रोके कि कभी भी कोई ख्याल ऐसा आ जाए कि है या नहीं, तो खुद ही अपने आप से पूछे कि मैं खुद एनालिसिस करूं तो किस आंसर क्या आंसर है। आंसर ये होगा 70%, 80%, तो ठीक है उसको देख ले, उसके मुताबिक उसको इंपॉर्टेंस दे। अगर 50-50 है और अक्सर 50-50 ख्याल आते रहते हैं कि पता नहीं है या नहीं है, तो उसमें भी आदत तोड़ने के लिए उसको छोड़ दिया करें कि नहीं है कुछ। और अगर बिल्कुल ही माइनर सा एक ख्याल आ रहा है तो उसमें अगर अक्सर आते हैं तो उसको भी इंपॉर्टेंस ना दे। हाँ कभी ख्याल आ गया, फॉर एग्जाम्पल नमाज में मुझे ख्याल आ गया कि मैंने एक सजदा किया या दो सजदे किए, अब खुद ही सोचे नमाज में कि कितने किए। अगर प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबल है कि मैंने शायद एक ही किया है तो सजदा सहव करें। अगर 50-50 है तब भी कर ले, लेकिन अगर डाउट है और वो डाउट आते रहते हैं यानी हर नमाज में मुझे डाउट आए थे, फिर उसको छोड़ दें, तो उसको इंपॉर्टेंस ना दिया करें। ये शैतान की तरफ से ख्याल आता है। और हदीस में ये जिक्र है कि ऐसे सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि जिन्होंने कहा कि हमें वहम रहता है कि वजू शायद टूट गया है, कि शायद हवा खारिज हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसके वहम को दूर करने के लिए ये इलाज बताया कि ना इसकी इंपॉर्टेंस दिया करो, कि शैतान कई बार इंसान के को ये वहम डाल देता है कि शायद मेरा वजू कायम नहीं रहा। तो हद से ज्यादा मोहतात भी नहीं, यानी कि मोहतात तो होना चाहिए लेकिन हद से ज्यादा वहम ही नहीं होना चाहिए इंसान को। और वहमी शख्स ही ऐसी बात नहीं होता, उसका एटीट्यूड ऐसी होता है, वो सवाल करता रहता है, हालांकि उसे आंसर मिल चुका होता, लेकिन फिर भी वो सवाल कर रहा होता, नहीं ऐसे तो नहीं, नहीं ऐसे तो नहीं, नहीं ऐसे तो नहीं। तो ऐसे एटीट्यूड मुसलमान का नहीं अल्लाह ताला देखना चाहते। वमन यतबद्दद अल-कुफ्र बिल-ईमान फ़क़द ज़ल्ला सवा अस-सबील, और जो शख्स ईमान के बदले कुफर इख्तियार करे वो यकीनन सीधा रास्ते से भटक, सीधे रास्ते से भटक गया। तो ये अल्लाह ताला ने उन सवालात की निशानदेही कर दी जो कि वो मुनाफिकीन या यहूदी पूछा करते थे ऑब्जेक्शन के लिए। तो अल्लाह ताला ने कहा ये सरीहन कुफर है ऑब्जेक्ट करना अल्लाह ताला की बातों पे, और उसके मुतल्लिक कहा कि उन्होंने ईमान के बदले कुफर इख्तियार कर लिया और वो रास्ते से भटक गए। वद्दा कसीर मिन अहले किताब लव यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानकुम कुफारा हसदम मिन अंद अनफुसिहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक फअफू वस्फहू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिह इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर। मुसलमानों, बहुत से अहले किताब अपने दिलों के हसद की बिना पर ये चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें पलटा कर फिर काफिर कर दें, इसके बावजूद कि हक उन पर वाज़ेह हो चुका है, यकीनन तुम माफ़ करो और दरगुजर से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह खुद अपना फैसला भेज दे, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। तो अब जहाँ ये बात अल्लाह ताला ने क्लियर कर दी कि क्वेश्चन करना, ऑब्जेक्ट करना ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया, बता दिया कि मुसलमानों को कि ये कुफारों का हमेशा आदत है और हमेशा रहेगी, यानी क़यामत तक कि ये लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, यानी कन्फ्यूजन मुसलमानों के अंदर डालते रहेंगे। और आज भी खासतौर पर इस दौर के अंदर जब ये इंटरनेट का दौर है, तो इस दौर में तो मुसलमान नौजवान और मुसलमान लोग तो इतने एक्सपोज हैं कुफार के सवालात और उनके ऑब्जेक्शन पे कि इंसान सोच नहीं सकता। शायद हमारे पास वो फिगर्स ही ना हो कि इस वक्त कितने मुसलमान नौजवान वेबसाइट्स के थ्रू कंफ्यूज हो जाते हैं, या मीडिया के थ्रू कंफ्यूज हो जाते हैं, टेलीविजन टॉक शोज के जरिए कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये कन्फ्यूजन जो डलती है इसको निकालना भी एक पूरे का पूरा एक प्रोसेस और मुश्किल काम है। कन्फ्यूजन डालना तो बहुत आसान है, उसको निकालना एक बहुत मुश्किल काम है। जिंदगी का एक हिस्सा गुजर जाता है उस कन्फ्यूजन की वजह से अमल ना करते हुए। और किसी ने कहा था कि अगर तुम अगले को हरा ना सको तो उसे कंफ्यूज कर दो। तो यही है कि अगर कुफार हमें आज हरा नहीं सकते कुरान का मुकाबला करके, लेकिन वो एक काम कर सकते हैं और वो कर रहे हैं कि मुसलमानों को कंफ्यूज कर रहे कि हदीस का एक टुकड़ा निकाला, कुरान पाक की एक आयत निकाली, हिस्ट्री का एक पार्ट निकाला, उसको जरिए से क्वेश्चन बनाया और उसको डाल दिया कि ये देखो क्या इस्लाम है, क्या मुसलमान है, कैसे लोग हैं। अब जिसको नहीं नॉलेज उस हदीस का डिटेल्स में, उस कुरान की डिटेल्स में का, तो वो कन्फ्यूजन में चला जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि कुफार हमेशा ये चाहेंगे कि तुम्हें कंफ्यूज करके तुम्हारे दीन से पलट दें। ये उनका एम है कि वो तुम्हारे दीन से तुम्हें निकालेंगे। अच्छा, इस तरह नहीं निकालेंगे कि तुम ऐलान करोगे मैं यहूदी हो गया, तुम ऐलान करोगे मैं काफिर हो गया, तुम ऐलान करोगे मैं ईसाई हो गया। नहीं, तुम अपने रिलीजन के बारे में कंफ्यूज हो गए, जिसको आज कॉमनली क्वेश्चन किया जाता है कि सही इस्लाम क्या है। अब ये सही इस्लाम का जो क्वेश्चन एक आम क्वेश्चन बन गया है पब्लिक के अंदर, ये क्यों बन गया? इसलिए क्यों कंफ्यूज है लोग, इसलिए वो कहते हैं कि कंफ्यूजन है। अब ये सही इस्लाम है या ये सही इस्लाम है या ये सही इस्लाम। तो अब ये एक मुसलमान की कैफियत हो कि वो शक के अंदर हो किसी चीज के बारे में, तो ये किस इस्लाम ईमान यकीन का नाम है, शक ईमान नहीं होता। अगर मुसलमान को एक एक इजमाई चीज, एक प्रूवन चीज के बारे में शक हो गया तो उसका ईमान खतरे में। अगर किसी को नमाज के बारे में शक हो गया, पता नहीं ये फर्ज है या नहीं है, शराब के बारे में किसी को शक हो गया, पता नहीं हलाल है या हराम है, पर्दे के बारे में किसी को शक हो गया, पता नहीं इस्लाम में है या नहीं है, यानी कि सारी वो चीजें जो इस पर कॉन्सेंसस है, जिसमें कोई इख्तलाफ राय है ही नहीं, लेकिन अगर इस पर शक हो गया तो फिर ईमान का खतरा इंसान को पड़ जाता। اور یہ شک کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ اب انہیں ہرا نہیں سکتے لیکن ان کو ان کے دین کے مذہب کے بارے میں شک میں ڈال. اب جس آدمی کے دل میں شک ہوگا وہ کبھی عمل نہیں کر سکتا. عمل انسان وہی کر سکتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے. دیکھیں عمل کا کیا مطلب ہے؟ عمل کا مطلب ہے اپنے لائف سٹائل کو بدلنا، اپنی زندگی کو بدلنا، اپنی زندگی کو آل ٹوگیدر اللہ کے حکموں کے مطابق لانا. اور خاص طور پہ اس دور کے اندر جب کئی بار ماحول اور معاشرہ اس کے اینٹی ہو، یعنی دریا کا رخ دوسری طرف ہے، اس دریا کے رخ کے اگینسٹ چلنا اللہ کے حکم کی وجہ سے، ایسی ول پاور، ایسی قوت ارادی، ایسا ڈیسیژن میکنگ پار، یہ اسی شخص کے پاس ہوگا جس کو یقین ہوگا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے اور میں نے اس کو ماننا ہے اور اسی ماننے میں میری خیر ہے اور ساری دنیا کی خیر. مشکوک آدمی جس کو شک ہو وہ کبھی یہ نہیں کر سکتا، کبھی دریا کے اپوزٹ نہیں چل سکتا. اور اپوزٹ چلنا دور کی بات، اصل پروسیس ہے دریا کے دھارے کو، پانی کے دھارے کو بدلنا ہے، یعنی کہ سارے معاشرے کو لے کے آنا دین پہ. تو جو مشکوک آدمی کبھی نہیں لا سکتا، جس کو خود ہی شک ہو کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، وہ کسی کو کیا ڈلیور کرے بات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں سورہ بقرہ کے فرما دیا کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، شک والا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن کو حق کہتے ہیں، ذالک الحق، یہ حق ہے. اب ایسا اسٹرانگ ورڈ اللہ تعالیٰ لاتے ہیں کہ جس میں یہ کہنا مقصود ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ حق سچ ہے، اور دوسرا اس کے اپوزٹ جو کچھ ہے وہ باطل اور وہ غلط ہے. ایسا یقین انسان کو. اور یہاں پہ 20 آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ورڈ یوز کیا، حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، کہ ان کے دل میں حسد ہے اس کے باوجود کہ ان پہ حق واضح ہو گیا. تو یہ بہت اسٹرانگ ورڈ ہے حق. حق کا مطلب ہوتا ہے سچائی، بالکل سٹریٹ، سیدھی بات، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، 1% بھی کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ما تبین لهم الحق، یہ بات نہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں یہ حق ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہے. لیکن انسان کی مشکل اور اس کا ڈائلیما یہ ہے کہ اس نے اپنی سوچ کے اوپر خواہشات کو چڑھایا ہوتا ہے، مختلف عذر گھڑے ہوتے ہیں، مختلف لیم ایکسکیوزز گھڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ مسلمانوں کے لیم ایکسکیوزز کہ جی پتہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے لیکن معاشرہ ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی کو کہیں کہ عدل، انصاف اور ایمانداری سے کام کرو، تو وہ کہے گا ایمانداری سے کام کروں تو میں کماؤں گا کیسے. یعنی اس ٹیڑھ تک ایک مسلمان شک پہ چلا گیا ہے کہ اسے یقین ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پالیں گے اگر میں ایمانداری سے ہٹوں. یہ ایک یعنی کہ سچائی ہے معاشرے کی جو اس وقت مسلمانوں کی حالات. تو یہ شک انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ مانتا ہے چیز کو لیکن اس پہ آتا نہیں ہے، کیوں؟ شک میں ہوتا ہے. ہاں پورے معاشرے، پورے حالات سے انسان وہ انسان ٹکرا جاتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے. جو اولیاء اللہ اور انبیاء اور صحابہ سے کرامات اور معجزے ظاہر ہوئے، اس کی بیسس کیا ہوتی ہے؟ بیسس صرف یہ ہوتی ہے انہیں یقین ہوتا ہے. وہ یقین کی بیسس پہ سٹیپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نظام کو ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں. یقین ایسی چیز ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اب آگ چلاتی ہے لیکن اب آپشن ہی کوئی نہیں، یہ حق ہے یا باطل ہے، انہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ناکام نہیں کریں گے. ایسا یقین، اللہ تعالیٰ نے نظام بدل دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اب اس کی بیسس تھی حق، یقین تھی اس کی بیسس. اگر انسان شک پہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اب پتہ نہیں جس نے کہہ دیا، جو ڈاؤٹ میں ہے، اب وہ شخص کے ساتھ کوئی اللہ کی مدد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو مستحکم یقین والا دیکھنا چاہتے ہیں، ایمان والا دیکھنا چاہتے ہیں. اور کفار کا ایم یہ ہے کہ ان کا یقین اور ایمان ختم کرو، انہیں ڈاؤٹس میں ڈال دو. تو یہ میں بات ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ اس دور کے اندر یہ امپورٹنٹ فارمولا ہے کہ کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، یا جتنے ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں میڈیا کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو، عام طور پہ وہ ان احکام میں ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں جس پہ کنسنسس ہے، شراب کی حرمت، پردے کا ہونا، داڑھی کا رکھنا وغیرہ. اب اس میں کنسنسس ہے ان ساری باتوں. تو اصول کیا ہے؟ نمبر ون، جب بھی کوئی حکم سامنے ہو پتہ چلے تو وہ یا صحابہ کے درمیان اختلافی ہوگا یا اجماعی ہوگا. کیا مطلب کہ اب دیکھیں داڑھی رکھنا پردے کا اور شراب کی حرمت وغیرہ یہ وہ احکام ہے جو اس وقت سے چلتے آ رہے ہیں, کوئی آج کل کے احکام نہیں ہیں. اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کا اس میں کیا اختلاف تھا, یعنی وہ آپس میں مختلف تھے کہ ایک کہتا ہو یہ کرو ایک کہتا ہو نہ کرو, یا وہ ان میں کنسنسس تھا, ان میں اجماع تھا, ان میں کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں تھا. تو اگر تو ان میں ڈفرینس اوپینین تھا تو ہم کسی بھی اوپینین کو لے سکتے ہیں, لیکن اگر ان میں ڈفرینس اوپینین نہیں تھا, وہ اجماعی بات تھی, اس میں کنسنسس تھا, اب وہ قیامت تک وہ ویسی رہے گی, اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتا. اب یہ جن چیزوں میں کنفیوز انسان مسلمانوں کو کرنے کی عام طور پہ کوشش کرتے ہیں وہ اجماعی چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ مختلف قسم کے آیات اور باتیں لا کے اس سے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو فارمولہ ہے جس سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں کہ ہم خود تحقیق کریں کہ یہ حکم کیا اجماعی ہے یا اختلافی ہے صحابہ کے درمیان. اگر تو اجماعی ہے, کنسنسس ہے, اس پہ کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہے, تو یہ ویسے ہی ہے, جو مرضی کہتا رہے, کسی کے کہنے سے حکم بدل نہیں جائے گا, کیونکہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں حق اور باطل کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 72 فرقے بنیں گے, ایک جنت میں جائے گا, اور اس کی ڈیفینیشن کیا بیان کی, ما انا علیہ و اصحابی, کہ جس میں ہوں اور میرے صحابہ. تو صحابہ اگر کس چیز میں متفق ہیں تو اس سے باہر تو جو بھی راہ نکلے گی وہ جہنم کی طرف جائے گی. اس چیز کو, اس فارمولے کو یاد رکھیں اور اس کو دوسروں کو بتائیں. ہاں کچھ باتیں ہیں جو صحابہ کے بعد ہوئی, یعنی کچھ احکام کچھ مسائل اس کے بعد جنریٹ ہوئے. مثال کے طور پہ کوئی کہے آج ڈیجیٹل کیمرہ یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اب ڈیجیٹل کیمرہ آج کی ایجاد ہے. اسی طرح کوئی مطلب اس طرح کی جو لیٹسٹ چیزیں, اب اس پہ ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے. اصل ہے اجماعی باتوں پہ انسان محتاط ہو, جو اوپر سے چلتی آ رہی ہیں, جو اوپر سے احکام چلتے آ رہے ہیں, یعنی کہ نماز میں ڈاؤٹ ہونا, زکوٰۃ میں ڈاؤٹ ہونا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ محتاط ہونا چاہیے, جس سے ایمان کا خطرہ پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا مسلمانوں کو کہ یہ کافر کریں گے, اس کی وجہ بھی بتا دی کہ انہیں حسد ہے تم سے. انہیں حسد اس چیز کا, حسد کہتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کوئی چیز دیکھنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ اس کو کیوں مل گئی ہے, اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی, یہ مجھے ملنی چاہیے تھی. تو یہ ایسی بیماری ہے کہ جو کہ ایمان کو جلا کے ختم کر کے رکھ دیتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہی جیسے لکڑی, آگ لکڑی کو جلاتی ہے یا دیمک کھا جاتی ہے, اس میں سے غالباً کوئی ایک چیز حدیث میں ذکر ہے, تو ویسے ہی یہ حسد جو ایمان کو ختم کر دے. تو کہا ان کے حسد جو ہے, جو بغض ہے ان کے اندر کہ تمہیں کیوں نبی ایسے مل گئے, تمہیں کیوں یہ قرآن مل گیا, ہمیں ملنا چاہیے تھا, ہماری نسل میں نبی آنے چاہیے تھے آخری صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس حسد کے بنا پہ یہ حق جانتے ہوئے تمہاری طرف نہیں آتے بلکہ تم کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاعفو واصفحو حتی یأتی اللہ بأمرہ, کہ ان کو معاف کرو اور درگزر سے کام لو, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ بھیج دے. تو انیشیل حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ فاعفو واصفحو, انہیں معاف کرو اور درگزر سے کام لو, یعنی ان سے الجھو نہیں, یہ وقت نہیں ہو الجھنے کا, یہاں تک کہ اللہ حکم بھیج دے. تو شروع میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا, الٹیمیٹلی پھر اللہ تعالیٰ نے آخری حکم یہ دیا کہ ان یہودیوں کو عرب سے نکال دو. پھر آخر ان اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے یہودیوں کو پھر عرب سے نکال دیا گیا. تو اب یہ بتاتے خود وہ آیت ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدل گیا حکم, انیشیلی یہ حکم تھا اور پھر بدل گیا, یعنی کہ جو اوپر آیت گزری کہ کچھ حکم منسوخ ہو جاتے ہیں, تو یہ اس کی ایک ایگزامپل بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں ہر چیز پہ قادر ہوں, مجھے قدرت حاصل ہے کہ میں حکم بدلوں اور میں کب کیا بات تم کہہ دوں اپنے ایمان والوں کو, اپنے ماننے والوں کو, یہ اللہ کا اختیار ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ وما تقدم لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر, اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے, بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اب وہاں روکا کہ ان سے الجھو نہیں، فاعفو واصفحو، کہ ان سے درگزر سے کام لو، معاف کر دو. اور کرنے کا کام کیا بتایا؟ یعنی وہاں تو روکا کہ کچھ نہ کرو، کرنے کا کام یہ بتایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور پھر کہا کہ سارے عمل تمہارے سیو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے اور جانتے. اب یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے فارمولا اور ایک طریقہ بتا دیا کہ کئی بار انسان مجبور ہو جاتا ہے زندگی کے اندر، کبھی ظالموں کے سامنے، کبھی حالات کے سامنے، انسان کا بس نہیں چل رہا ہوتا میں کروں کیا کیا. کئی بار یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے انڈیویجول طور پہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حالات کے اندر، جو کچھ دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں. تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ اب ایک عام شخص، میں انڈیویجول کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں شاید کوئی میجر سٹیپ نہ اٹھا سکتا ہوں انڈیویجول کے طور پہ، لیکن کچھ کام میں سٹل کر سکتا ہوں. ان میں سے ایک ہے کہ دعا کرنا حال جو بھی حالات ہیں، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو. اب یہ انسان حیران ہوتا ہے کہ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، ادھر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ایک انسان کہہ رہا ہے نماز قائم کرو. یہ فارمولا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ بتائی ہے ظلم کے مقابلے میں. اس کی ایک ایگزامپل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ. فرعون جب ظلم کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، اور بچوں کو قتل کر رہا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فارمولا دیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو نماز قائم کرو اور صبر کرو. اب اس وقت ان کی قوم بھی یہ پکار اٹھی کہ یہ ہمیں کیا بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، آپ کہہ رہے ہیں صبر کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، سمجھایا کہ دیکھو اسی طرح ہے، اسی کے ذریعے سے یہ پانسا پلٹ جائے گا. یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ جس پہ جاتا ہے حکومت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے. یہ اس کو معمولی نہ سمجھو، اس نماز کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، صبر کو پکڑو. صبر کے اندر پورا دین ہے، پورا دین صبر ہے. صبر پہ، دین پہ قائم رہنے کو صبر کہتے ہیں. ایک ایک حکم کو لے کے چلنا، ڈوز کو کرنا، ڈونٹ سے بچنا، یہ صبر ہے. اور حالات، مشکل حالات پہ یعنی کہ ناشکری نہ کرنا، اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنی زبان کو شکوا نہ کرنا، یہ صبر. تو کہا کہ اس کو اپناؤ، یہ پانسا خود ہی پلٹے گا، کیونکہ پانسا ہم نے اور تم نے نہیں پلٹنا، پانسا پلٹنے والی ذات اوپر ہے. اس کو نماز اور صبر سے اس کو راضی کرو، وہ پانسا پلٹے گا. اور وہ کیسے پلٹے گا، یہ اس کا کام. وہ تمہارے اندر ہی کوئی ایسا شخص پیدا کر دے جو پانسا پلٹ دے، تمہاری اندر ہی کوئی قوت دے دے، دوسروں کو کمزور کر دے. اس کے پاس بہت ساری لاتعداد وسائل ہیں جس کے ذریعے سے وہ فیصلے کر دیتا ہے. وہ پانیوں کو کئی بار حکم دیتا ہے، وہ کئی بار اپنے دوسری مخلوق کو، ابابیل کو حکم دیتا ہے. کہ وہ اس کے پاس لاتعداد مخلوق ہے جس سے جو اب کام لینے پہ آتا ہے تو لے لیتا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا وہ کس مخلوق سے کام لے گا، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ کب کام لیتا ہے، کب فیصلے کرتا ہے. اس کے فیصلے کروانے کی جو قوت ہے وہ نماز و صبر. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت. تو اس پہ تو انسان آئے نہیں، جو ڈوئبل چیز ہے، جو انسان کر سکتا ہے. میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں صبر نہیں کر سکتا، میں دین پہ نہیں چل سکتا. یہ انسان کو اسی چیز کا متحمل بنایا گیا ہے، اسی چیز کا کو کرنے کا کہا ہے جو کر سکتا ہے. جو کرنے کا کام ہے وہ انسان کرے نا، اور انسان شکوے کرے حالات کے اور لوگوں کے اور ظالموں کے. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت. لیکن غصہ جو جنریٹ ہوتا ہے ظالم کے ظلم سے، اس کو ڈیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح طور پہ اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس غصے کو تقریر کر کے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اس غصے کو کوس کے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اس غصے کو نماز کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، لمبے مراقبے کرنے کے ذریعے سے، اس کو اپنے انالیسس کے کرنے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے کہ میں کہاں کہاں دین کے شعبے میں کمزور ہوں، میں کس کس چیز کو ٹھیک کروں. اس غصے کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. جس دن میں سمجھوں کہ آج زیادہ مایوسی کا دن ہے، آج زیادہ ظلم کیا گیا مسلمانوں پہ، انسان کے اندر غصہ جنم لے، اس دن میں لمبا مراقبہ کروں، یہ تو میں کر سکتا ہوں تاکہ میرا تزکیہ ہو، تاکہ تزکیہ ہونے سے میرے گناہ ختم ہو جو کہ اللہ کی مدد کو روکنے کا سبب ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان شکوے کرنے کی بجائے جو اللہ نے کام کرنے کو کہیں وہ کرے. اور یہاں پہ بھی مسلمانوں کو یہی کہا ہے وقیم الصلاح و آت الزکات، کہ ابھی انہیں کچھ نہ کہو، ان سے ٹکر نہ لو، نماز قائم کر، زکات ادا کرو. تو اس لیے یہ ضروری چیز ہے کہ غصے کا ہم صحیح استعمال کرنا سیکھیں. کوئی انسان معذور ہو جائے، اب اسے اس حالت پہ غصہ آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، اب اسے نہ زبان سے نہیں یہ برڈ نکالنا، بلکہ صحیح اس غصے کا یوز یہ ہے کہ میں ایسی کو تحریک چلا دوں، میں ایسا لوگوں کو موٹیویٹ کروں، میں خود اپنی زندگی کو وقف کر دوں اور ان جیسے معذور بچوں کے لیے کوئی آرگنائزیشن بنا دوں، ان جیسے معذور بچوں کے لیے کی مدد کے لیے کوئی فنڈ اکٹھا کرنا شروع کر دوں. غصے کو یوز کرنے کے ملٹیپل طریقے ہوتے ہیں جس سے کو بہتر آؤٹ پٹ نکل سکے. تو حالات کا شکوہ کرنا کوئی غصے کا صحیح استعمال نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پاک کی سمجھ دے دے، اور جو اللہ تعالی جس طرح ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، جس طرح کا بنانا چاہتے ہیں ویسا بنا دے. تو آج کی آیات کے ذریعے جو امپورٹنٹ میسیجز ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ انسان غیر ضروری سوالات نہ کرے، ہاں کبھی وسوسہ آئے تو اس کو کلیریفائی کر لے، عام شخص نہیں کسی عالم کے پاس جا کے، لیکن آبجیکٹ نہ کرے دین کی کسی بات پہ. دوسری چیز کہ وہم کو امپورٹنس نہ دیا کرے، اور تیسری چیز یہ کہ جو کنفیوژنس کریٹ کی جا رہی ہیں کفار کی طرف سے آج کے دور میں، اس کو اس فارمولے سے ڈیفینڈ کرے کہ جو اجماعی چیز ہے اس پہ میں کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا، جو صحابہ کے درمیان جس میں کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں تھا. اور آخری بات یہ کہ جو موجودہ حالات میں انسان کے اندر غصہ جنم لیتا ہے اور انسان پوچھتا ہے لوگوں سے بھی اپنے آپ سے میں کیا کر سکتا ہوں، تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کے دین کا علم حاصل کرے، اپنا تزکیہ کرے اور اس پہ عمل کرے. تو اللہ تعالی ہمیں عملی طور پہ کامل مسلمان بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، جو کچھ دنیا میں اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو اسے اپنی اصل حقیقت احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا سستی کا مظاہرہ کرتا ہوں، کتنا میں چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے گناہ کرتا رہتا ہوں. تو ایڈمٹ کرے اس چیز کو، اس کی اصلاح کے لیے فکر کرے. مراقبہ کہتے ہیں قلبی ذکر کو. ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے اور ایک قلب سے. زبانی ذکر یا لسانی ذکر ہوتا ہے، جیسے تسبیحات، قرآن پاک پڑھنا، اور ایک قلبی ذکر ہوتا ہے یعنی دل میں اللہ کو یاد کرنا، زبان ہی یوز ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، اپنے دل میں یاد کرو. دوسری جگہ کہا وَاذْكُر اِسْمَ رَبِّكَ، کہ اللہ کے نام کو یاد کرو. اور فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اس کے یاد میں گم ہو جاؤ. ان سب کو جب اکٹھا کریں تو پھر ایک صورت پیدا ہوتی ہے، انسان دل میں اللہ کے نام کو لے اور فوکس کر دے اپنے دل پہ، اور فوکس کرنے کے لیے اپنی آنکھیں بھی بند کر لے. تو اپنی سوچ اپنے قلب پہ لے جائیں، سینے میں قلب ہے انسان کا روحانی، اس پہ لے جائیں، یہ سوچیں کہ وہ اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. اس میں نہ زبان استعمال ہوگی، نہ سانس یوز ہوگا، یہ صرف سوچ کا عمل ہے، جس سے انسان کا قلب منور ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت بھر جاتی ہے. تو تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں. الہ الا اللہ محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وبارک وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام مطلقیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ نے اپنا لطف احسان فرمایا کہ یا اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک ماؤں کی گود میں قرآن پاک نصیب فرمایا, اپنا کلام نصیب فرمایا. یا اللہ پاک ایسی چیز جو آپ کی یعنی کہ آپ کا کلام ہے, یا اللہ ہم نے آپ کو نہ دیکھا لیکن آپ کے کلام کو سن لیا, آپ کے کلام کو دیکھ لیا. یا اللہ پاک آپ نے پھر اس یہ بھی رحم و کرم فرمایا کہ اس کتاب کو, اس کلام کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی, ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی کہ ہم بیٹھ کے اس کلام کو سن سکیں, اس کو سمجھ سکیں. یا اللہ پاک یقیناً آپ ہم سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمارے قلوب میں اس قرآن کو اتار دیجئے. یا اللہ پاک اس قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے, اس قرآن کا نور ہمیں نصیب فرما دیجئے, اس قرآن کی یا اللہ پاک یا ساتھ نصیب فرمائیے اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. یا اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک قرآن کا قاری بنائیے, یا اللہ پاک ہمیں قرآن کا حافظ بنائیے, ہمیں قرآن کا ناشر بنائیے, قرآن کے عامل بنائیے. یا اللہ پاک ہمیں قرآن کا عاشق بنائیے. یا اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے ہمیں قرآن پاک کا صحیح ادب نصیب فرمائیے, قرآن پاک کی یا اللہ پاک جو عمل کرنے میں جو بھی ہماری کمزوریاں رکاوٹیں ہیں, ماحول کی جو بھی باتیں رکاوٹیں ہیں, یا اللہ پاک گھر بار کی جو بھی باتیں رکاوٹیں ہیں, کچھ لوگ اگر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس پر عمل کرنے سے, یا اللہ پاک تمام رکاوٹوں کو اپنے لطف و کرم سے دور فرما دیجیے. یا اللہ ہم کمزور ہیں, یا اللہ پاک ہم پریشان ہو جاتے ہیں لوگوں کی باتیں سن کے, یا اللہ پاک انہیں سہ نہیں سکتے, ان کے تانے نہیں ہم سہ سکتے. یا اللہ پاک کے لطف و کرم سے یا اللہ ہمیں اندر سے قوی بنا دیجیے. یا اللہ پاک ہمیں قوت ارادی نصیب فرمائیے, ہمیں قوت فیصلہ نصیب فرمائیے, ہمیں اندر سے مضبوط انسان بنا دیجیے. یا اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دیجیے جو وقت کے دھارے کو بدلنے والا ہو. یا اللہ پاک وقت کے ساتھ اور اس دھارے کے ساتھ بہنے والوں میں شامل نہ بنائیے. یا اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے یا اللہ پاک جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے اندر یہ کمزوری ہے, یا اللہ پاک جن گناہوں کی وجہ سے ہم یا اللہ پاک قوت ارادی سے محروم کر دیے گئے ہیں, جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ پاک ہم قوت فیصلہ سے محروم کر دیے گئے ہیں, جن گناہوں کی وجہ سے ان قرآن پہ کامل عمل کرنے سے محروم کر دیے گئے ہیں, اپنی رحمت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں, وہ دنوں میں کیے گئے یا راتوں میں کیے گئے, وہ کر کے یاد ہیں یا کر کے بھول گئے, اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنائیے, آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائیے. یا اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے یا اللہ پاک جو کمی پتائیاں ہم کر چکے آنے والی زندگی میں, یا اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں, غموں میں مبتلا ہیں, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کی پریشانی کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان, ان کو نیک و صالح اولاد نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک جن کی اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنائیے, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. یا اللہ پاک جو مال کی وجہ سے پریشان, ان کو رزق حلال نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک جو جسمانی بیماری کی وجہ سے پریشان, ان کی جسمانی بیماری ان کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک جو اپنے غصے, اپنی شہوت, اپنے حسد, تکبر, یا اللہ پاک ان بیماریوں میں سے پریشان, اپنی رحمت سے ان بیماریوں کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے, عافیت و ایمان کے ساتھ مدینہ پاک میں مول نصیب فرمائیے, عافیت ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرمائیے, عافیت ساتھ حشر کا معاملہ فرما کے بلا حساب بلا استحقاق جنت و فردوس نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے, ان کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. یا اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں کمزور ہیں, پریشان ہیں, ان کی پریشانیوں اور کمزوریوں ان کی کو یا پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کے دل کو سہارا نصیب فرمائیے، ان کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ پاک ہمیں بھی موت تک ظالموں سے محفوظ فرمائیے اور ہمیں دوسروں پہ ظلم کرنے سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو آپ کے آپ کی ناراضگی، یا اللہ پاک جو سیلاب کی صورت میں ظاہر ہوئی، یا اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے رحم والا معاملہ فرمائیے، یا اللہ پاک جو جو اس سیلاب میں متاثر ہوئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے، یا اللہ پاک ان کو اس مصیبت کو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے، اور یا اللہ پاک ان کا جو نقصان ہوا اپنی طرف سے یا اپنے غیب کے خزانوں سے اس کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ پاک مزید نقصان سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے جن جو عمل اس کا ذریعہ بنے، اس کا سبب بنے، ان کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے، یا اللہ اپنی رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ پاک اس بیٹھنے کو، قرآن پاک کو سننے کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔